السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں گزشتہ ہفتے ملک بھر میں ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا اجرا کیا گیا ہے، جس کا مقصد مریضوں کو موبائل فونز کے ذریعے ڈاکٹرز کے مشوروں تک مفت رسائی فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ بآسانی اور محفوظ طریقے سے کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال میں اپنا علاج کروا سکیں. کراچی سے اس بارے میں محمد ثاقب کی رپورٹ.
حکومت پاکستان کی جانب سے ملک میں ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا اجرا. صحت کی سہولیات کی فراہمی میں پورٹل معاون ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خواندگی کی شرح اور انٹرنیٹ تک رسائی ممکن بنانا ہوگی. ماہرین کی رائے. تفصیلات کے ساتھ میں ہوں کراچی سے محمد ثاقب. پاکستان میں گزشتہ ہفتے ملک بھر میں ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا اجرا کیا گیا ہے، جس کا مقصد مریضوں کو موبائل فونز کے ذریعے ڈاکٹرز کے مشوروں تک مفت رسائی فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ بآسانی اور محفوظ طریقے سے کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال میں اپنا علاج کرا سکیں. اس مقصد کے لیے ایک واٹس ایپ نمبر کا بھی اجرا کیا گیا ہے، جس پر گھر بیٹھے مریض ڈاکٹر سے رابطہ کر کے علاج کروا سکے گا. ٹیلی ہیلتھ سروس کے ذریعے ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے عرصے کے دوران، بلکہ بعد میں بھی اسے مستقل بنیادوں پر چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ٹیلی ہیلتھ پورٹل میں اب تک 400 سے زائد ڈاکٹرز رضاکارانہ طور پر رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ کو رجسٹرڈ کیا جائے، جو گھر بیٹھے مریضوں کا مفت علاج کر سکیں. ماہرین صحت کے مطابق بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ پاکستان میں ڈاکٹرز کی کمی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. وزارت صحت کے حکام کے مطابق پاکستان میں بین الاقوامی معیار کے تحت تقریباً 400,000 ڈاکٹرز کی کمی بتائی جاتی ہے، جبکہ ملک کو 200,000 ڈینٹسٹ اور تقریباً 16,000 نرسز کی کمی کا بھی سامنا ہے. اس صورتحال میں نہ صرف دیہاتوں، قصبوں اور چھوٹے شہروں میں ڈاکٹرز کی کمی ہے، بلکہ کراچی، لاہور اور راولپنڈی جیسے بڑے شہروں کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں بھی اسٹاف ڈاکٹرز کی کمی کی شکایت عام ہے. اسی طرح گزشتہ سال سامنے آنے والی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں میڈیکل کالجز میں تعلیم حاصل کرنے والے 70% طلبا میں خواتین ہوتی ہیں، جن میں سے تعلیم مکمل کر کے رجسٹرڈ ہونے والی خواتین ڈاکٹرز کی تعداد محض 23% ہے. ان اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خواتین میڈیکل کالجز اور جامعات سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بڑی تعداد میں عملی میدان میں جانے کے بجائے شادی کر کے گھریلو زندگی میں مکمل طور پر مگن ہو جاتی ہیں، اور ایسے میں حکومت کی جانب سے میڈیکل کالجز کو دی گئی بھاری سبسڈیز ضائع ہو جاتی ہیں. پاکستان میں تقریباً 20 سال قبل ٹیلی میڈیسن متعارف کرانے والے ڈیجیٹل کیئر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر زکی الدین احمد کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا اجرا یقیناً خوش آئند اور مثبت قدم ہے، اور یہ پوری دنیا ہی میں انتہائی کارآمد ثابت ہو رہا ہے. ڈاکٹر زکی الدین کے مطابق اس طریقے کے فوائد اور افادیت کے ساتھ بہت سی جگہوں پر محدودیت بھی ہے.
ٹیلی میڈیسن پوری دنیا میں یوز ہو رہی ہے اور آج سے نہیں ہو رہی، پچھلے 20 سال سے ہو رہی. تو اس کے اندر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مریض اگر کووڈ نہ بھی ہو، ٹیلی میڈیسن کے بہت سارے فوائد ہیں. لمیٹیشن جو ہے ان کی یقیناً ہے، ایک لمیٹیشن تو یہی ہے کہ مریض کو آپ ایگزامن نہیں کر سکتے.
ان کا کہنا ہے کہ بہت سے امراض کا علاج ٹیلی میڈیسن سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے فائدے میں کوئی شک نہیں. پاکستان میں بھی اس کا استعمال بڑا ہے، لیکن کئی مسائل پاکستانی معاشرے میں اس میں رکاوٹ ثابت ہوئے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے مکمل طور پر فوجی انخلا کی خواہش کا دوبارہ اظہار کیا ہے، لیکن ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہم 19 برسوں سے موجود ہیں، اور ان کے خیال میں یہ کافی ہے. اسی دوران امریکہ کے ایک ٹیلی ویژن چینل CNN کی خبر کے مطابق امریکہ کے سینئر فوجی کمانڈر افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں نمایاں کمی کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں. یہ خبر متعدد دفاعی عہدیداروں نے بتائی ہے. عہدیداروں کے مطابق یہ بحث اس تشویش کے تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب سے قبل فوج کو واپس لانا چاہیں، تاکہ 2016 کی اپنی انتخابی مہم کا وعدہ پورا کر سکیں. بھارت اور چین کے درمیان لداخ کے علاقے میں حالیہ دنوں میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے درمیان بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے. مشرقی لداخ میں بھارت کی جانب سے سڑک اور پل کی تعمیر پر چین کو اعتراض ہے، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ چین سرحد کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ کرے. دونوں جانب سے اضافی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ کرونا کی عالمی وبا کے دنوں میں واشنگٹن سے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے، پاکستان میں کرونا کے کیسز میں اضافہ، لاک ڈاؤن میں نرمی، حالات کس طرف جا رہی ہیں، حکومت کی حکمت عملی کیا ہے، پرائم منسٹر نیشنل ٹاسک فورس اور کرونا پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان سے خصوصی گفتگو۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں احساس پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، جو کہ تخفیف غربت میں وزیر اعظم عمران خان کی مشیر بھی ہیں، ان سے صبا شاہ خان نے گفتگو کی ہے، ان کا انٹرویو ہم آپ کو سنوائیں گے۔ ہمارا آخری سیگمنٹ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے، اس کے طیارے کو کراچی میں پیش آنے والا حادثہ، فرانس کی تحقیقاتی ٹیم پاکستان میں، یہ ٹیم کس طرح سے تحقیقات آگے بڑھائے گی، نفیسہ حد بھائی کی اپنے پینل سے گفتگو۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس آن نیشنل افیئرز کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کرونا کے اوپر جو ٹاسک فورس ہے اس کے بھی سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج شکریہ آپ کا۔ دنیا بھر میں کرونا کی ایک نئی ویو کا خطرہ ہے، حالانکہ ابھی پہلی ویو وہ گئی نہیں ہے، اور دوسری طرف لاک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان ہو، وہ بھارت ہو، وہ امریکہ ہو، دنیا کی ہر جگہ پہ لوگ فرسٹریٹ ہو رہی ہیں۔ کیا کچھ سوچا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، کیا انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟
جی شکریہ۔ ہمارے ٹاسک فورس نے چار بڑے انیشیٹوز لیے ہیں اس پورے وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اس کا سٹرکچر معلوم کرنا کہ یہ ہے کیا، اس کا جینوم، جینیٹک سٹرکچر۔ تو یہ کراچی یونیورسٹی میں جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ میں ہم نے اس کی پوری سیکوینس ڈٹرمن کی ہے، اور پتہ چلا ہے کہ یہ وائرس کا اسٹرین جو پاکستان میں ہے یہ 8 جگہ پر تبدیلی آ چکی ہے، اس میں میوٹیشنز ہو چکی ہیں اس وائرس کے مقابلے میں جو کہ چائنا ووہان میں پایا گیا تھا۔ اور اب ہم 100 جینوم پروجیکٹ اس وقت کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے اسٹرین حاصل کر کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کون کون سی میوٹیشنز ہوئی ہیں اور پھر ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کی ایکٹیویٹی کے اوپر۔ تو ایک تو بڑا پروگرام یہ ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ دوسرا ایک پروگرام ہم نے ٹیسٹنگ کو ایکسپینڈ کرنے کا، کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کیپیبلٹیز پیدا ہوں۔ تو لاہور میں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے اندر ہم نے گرانٹ دلوا کے ایک بڑی ٹیسٹنگ فیسلٹی، پولیمریز چین ری ایکشن پی سی آر مشینز لگا دی ہیں وہاں پر۔ اسی طریقے سے کراچی یونیورسٹی میں ہمارا جو ادارہ ہے اس کے اندر بایو سیفٹی لیول 3 فیسلٹیز قائم ہو گئی تھیں، اور اس کے اندر ہم نے یہ ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے۔ اس طرح کچھ ہاسپٹلس کے اندر ہم نے پی سی آر مشینز کا ارینجمنٹ کیا ہے، تو ٹیسٹنگ کیپیبلٹیز کی بڑھانے کی طرف بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ تیسرے ہم نے
جی آپ کنٹینیو رکھیے۔ لاسٹ ٹائم جب میری بات ہوئی تھی تو اس وقت کم و بیش 6,000 یا 8,000 کے قریب ڈیلی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی، اور آپ کا کہنا تھا کہ یہ کم از کم 40,000 سے 80,000 پر ڈے ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی یہی گفتگو کی تھی۔ اس وقت کتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ڈیلی؟
اس وقت تقریباً 12,000-13,000 تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے میرے حساب سے۔ تو کم از کم ہمیں 100,000 ٹیسٹ ہر مہینے کرنے چاہیے، لیکن اس سے ابھی ہم کافی دور ہیں، لیکن پھر بھی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے۔ اور اب اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی طرف بھی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ الائزا استعمال کرتے ہوئے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کریں۔
ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اینٹی باڈیز میں؟
جی، یہ ابھی شروع ہو رہا ہے یہاں پر، تاکہ ہم ایک رینڈم ٹیسٹنگ بھی شروع کریں، لیکن ابھی یہ ارلی اسٹیجز میں ہے۔ ابھی تک زیادہ تر جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ پی سی آر مشینس کے ذریعے ہی ہو رہی ہے۔ تیسرا ہمارا جو بڑا انیشیٹو ہے وہ ہے کلینکل ٹرائلز کا۔ تو ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے پروٹیکٹ کے نام سے، جس میں 14 ملکی اداروں کا مجموعہ ہے، کنسورشیم ہے، اس میں مختلف ہاسپٹلز شامل ہیں، اور اس میں ہم کئی ڈرگز کے اوپر کلینکل ٹرائلز ہم نے ایک مہینہ پہلے شروع کر دیے ہیں، جس میں ہائیڈروکسی کلوروکوئن، ایزیتھرومائسن، آسٹرمبیر اور دوسرے ڈرگز ہیں، اور کچھ ہربل ڈرگز کے اوپر بھی کلینکل ٹرائلز اب شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جو افراد ہیں وہ کس حد تک اس سے ریکور کرتے ہیں, کیونکہ جو جینیٹک اسٹرکچر ہے یہاں وہ کچھ کسی حد تک مختلف ہوتا ہے مغرب کے کلینکل ٹرائلس کے مقابلے جو وہاں کے افراد پہ ہو رہے ہیں. یہ تیسرا بڑا انیشیٹو تھا. اور چوتھا ہے وینٹیلیٹرز کا مینوفیکچر. ہم نے آج سے دو مہینے پہلے اس کو ایڈورٹائز کیا تھا. تقریباً 40-50 ڈیزائنز آئے تھے, 11 شارٹ لسٹ ہوئے تھے ڈیزائنز وینٹیلیٹرز کے, اور پھر فائنلی ڈریپ اور پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ریویو کے بعد 3 ڈیزائنز ایسے ہیں جو فائنلی سلیکٹ کیے گئے ہیں, اور اب وہ ان کے پروٹوٹائپس جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں, ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اور کچھ صنعتیں بھی تیار ہیں ان کی لارج اسکیل مینوفیکچر کی طرف. تو یہ 4 بڑے انیشیٹیوز ہمارے ٹاسک فورس نے لے رکھے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ دوسری چیزیں جیسے ماسک مینوفیکچر اور دوسری چیزوں کے اوپر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے.
سو ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب, یہ بتائیے وینٹیلیٹرز کے ریفرنس میں چیئرمین این ڈی ایم اے کا بھی اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ 200 مزید امریکہ سے آ رہی ہیں, اس پورے عرصے میں پچھلے 3 مہینوں میں کوئی ایمرجنسی محسوس ہوئی کہ پاکستان کے اندر وینٹیلیٹرز کم ہیں؟ اس وقت کتنے لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں, کچھ اندازہ؟
جی ابھی تک تو وینٹیلیٹر کی شارٹیج نہیں ہوئی ہے. تقریباً 100-150 کے قریب وینٹیلیٹرز کے اوپر لوگ ہیں, اور ابھی تک شارٹیج نہیں ہے. لیکن ہم اس وقت ابتدائی فیز میں ہیں اس وائرس کے. ابھی تک تقریباً 55,000 لوگ متاثر ہیں آفیشلی, اور لیکن یہ تعداد بڑھے گی بہت تیزی سے. میرے اندازے کے مطابق اگلے مہینے 1-1.5 لاکھ پہ پہنچ سکتی ہے, اور اسے اگلے مہینے 3-4 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے, اور جب بڑے پیمانے پہ ہمیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے گی. لیکن ہمارا فوکس صرف وینٹیلیٹرز پہ ہی نہیں ہے, بلکہ پلازما کے اوپر بھی ہے کہ کنوالیسنٹ پلازما کو حاصل کیا جائے. جو لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو ان کو وینٹیلیٹرز کے بجائے پلازما سے علاج کیا جائے.
ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں, سب لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں جن کے پاس سائنٹیفک نالج ہے کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے. دوسری جانب انتظامی طور پہ لاک ڈاؤن اس کو آسان کر دیا گیا ہے, کھول دیا گیا ہے, لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے. وہ تو امریکہ میں بھی فرسٹریشن ہے, یہاں پہ بھی لاک ڈاؤن نرم کیا گیا ہے, لیکن باقی پروٹوکولز ہیں مارکیٹ میں جانے کے, ماسک لازم ہیں, اسی طرح ڈسٹینس کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں اسٹورس کے اندر جانے کے لیے, یہ چیز پاکستان میں نظر نہیں آ رہی. سو اگر لاک ڈاؤن نرم بھی کرنا ہے تو کچھ ایس او پیز ان کو امپلیمنٹ کرانے کا سوچا ہے؟
بالکل, ایس او پیز تو فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیے ہیں کہ یہ ایس او پیز ہونے چاہیے, لیکن ان کا صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن ملک میں نہیں ہو رہا. خاص طور پہ عید کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ جو شاپنگ ہو رہی تھی اس میں بہت لوگ جو تھے دکانوں میں بغیر صحیح پروٹوکول فالو کیے ہوئے جا رہے تھے, خریداری کر رہے تھے, اور اس سے یقیناً نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بہت بڑی افرادی ہماری قوت ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, اور وہ پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا اہمیت ہے اس کی. لیکن ہمیں جو اس وقت صورتحال ہے, ہمیں بیچ والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک یہ غریب ملک ہے یہ, اور ہم انڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو گھر پہ بٹھا کے سپورٹ نہیں کر سکتے.
اور کوئی اور ریلیف پیکیج کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان 12,000 کا ایک مہینے کے لیے مزید کم از کم, یا 1-2 مہینے جس سے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں راشن وغیرہ وہ آ جائے؟
یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ $8 ارب ہم نے پہلے ریلیف پیکج پہ خرچ کیے تھے, جو کہ پاکستان کے اگر آپ دیکھیں گے بجٹ کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم تھی. دوبارہ $8 ارب ایک اور مہینے کے لیے دینا ہمارے قوت سے باہر ہوگا ہماری حکومت کے, تو ان کو مجبوراً یہی کرنا پڑے گا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھولنا پڑے گا. اس کی یقیناً ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی بیماری کی صورت میں اور اموات کی صورت میں. لیکن اگر آپ لاک ڈاؤن رکھتے ہیں تو پھر بھوک اور افلاس سے لوگ پھر مرنا شروع ہو جائیں گے, تو اس لیے ہمارے پاس کوئی اور چارہ
رہے گا. کہ پاکستان اور چین کس حد تک کولیبریٹ کر رہے ہیں, جو چین نے نئی ویکسین کی ایک رپورٹ بھی کیا ہے کہ کافی سکسیسفل اس کے انیشل ٹرائل رہے. سو جو کلینیکل ٹرائل کا فیز تھا اس میں پاکستان نے بھی تعاون کیا کچھ حد تک, شاید یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ پیشنٹس ان کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس کے ٹرائلس کے لیے. سو اس بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا, اور اگر چین میں یہ ویکسین بنتی ہے تو پاکستان کے ساتھ ایسی کوئی کمٹمنٹ ہے کہ وہ پاکستان ان ملکوں میں ہو جہاں ترجیحاً یہ ویکسین پہنچے؟
اگر چین ویکسین بناتا ہے تو پاکستان کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ, اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ویکسین پاکستان میں ہمیں مہیا ہوگی, لیکن کلینیکل ٹرائلز کے سلسلے میں ابھی تک جہاں تک میری معلومات ہے کوئی فارمل اگریمنٹ نہیں ہوا ہے کسی چینی کمپنی کے ساتھ. بات چیت ضرور ہو رہی تھی لیکن ابھی تک کوئی اگریمنٹ فائنلائز نہیں ہوا, لیکن جب ویکسین وہاں پہ چائنا میں بنے گی تو یقیناً پاکستان میں بھی وہ مہیا کی جائے گی.
ایک تو چین نے خیر یہ کہا تھا کہ گلوبل ویکسین بنے گی, دیٹ مینس کہ وہ فری آف کاسٹ ہے, سو اس میں تو پاکستان ایک ترجیحی کہنا چاہیے کہ کیا اس کے لسٹ کے اوپر ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھنا ہوگا. دوسرا یہ کہ کیا پاکستان اگر ایسی گلوبل ویکسین بنتی ہے اور پاکستان کو وہ فارمولا دیا جاتا ہے تو پاکستان مینوفیکچر کر سکتا ہے, پاکستان کے اندر یہ صلاحیت ہے بنانے کی؟
پاکستان نے ویکسین پروڈکشن میں کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے ہمارے یہاں. اینیمل ویکسین, پولٹری ویکسین وغیرہ تو ہمارے یہاں بنتی رہی ہیں, لیکن ہیومن ویکسین جو ہیں وہ ابھی تک نہیں بن رہی, لیکن چین کے تعاون سے یقیناً بنائی جا سکتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی میں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا تو یہ پھر بنائی جا سکے گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, چیئرمین ٹاسک فورس آن کرونا, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی, آپ کا بہت شکریہ.
مہربانی بھائی, تھینک یو سو مچ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں سبشہ خان, اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے معاملات پر وزیر اعظم کی معاون خصوصی اور احساس پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر. ڈاکٹر نشتر, اس وقت جو کووڈ 19 کی وجہ سے آپ کو چیلنجز درپیش ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صورتحال کو کس طرح دیکھتی ہیں؟
دیکھیے, کووڈ 19 سے لوگوں کی جو نوکریاں ہیں, لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. ہمارا لیبر فورس سروے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 24 ملین جو ورکرز ہیں وہ یا تو دہاڑی دار مزدور ہیں یا تو انفارمل اکانومی میں سیلف امپلائڈ ہیں, اور یہ جو طبقہ ہے یہ کووڈ 19 کی حالات کی وجہ سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. پچھلے 2 ماہ سے ایسے لوگوں کو کوئی روزگار نہیں مل رہی, اور اگر آپ مردم شماری کے حساب سے اس 24 ملین کو ہاؤس ہولڈ سائز کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کی تقریباً 2/3 آبادی جو ہے اس وقت کووڈ 19 کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوئی ہے, اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اور نیچے چلے جائیں گے.
آپ نے غربت کی بات کی تو ایک بڑا کنسرن کووڈ 19 کی سچویشن کی وجہ سے غربت بڑھنے کا ہے, اور پھر وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ٹسل چل رہی ہے اس سے بھی سب سے زیادہ نقصان شاید ملک کے غریب ترین طبقے کا ہو رہا ہے. اس صورتحال میں بہتری لانے کے لیے سپریم کورٹ نے بھی کہا, تو آپ کے خیال میں صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
لوگوں کا غربت کی لکیر سے نیچے دھنس جانا واقعی ہی ایک بہت اہم ایک ریالٹی ہے, یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. مگر جہاں تک کہ احساس کا تعلق ہے, جہاں تک ایمرجنسی میجرز کا تعلق ہے جو احساس کے چھتری کے نیچے اس وقت ہو رہے ہیں, وہاں تو وفاق اور صوبوں کے درمیان بہت ہم آہنگی ہے, کیونکہ ہمارا جو ایمرجنسی کیش کا جو پروگرام اس وقت چل رہا ہے جس کے ذریعے ہم 12 ملین خاندانوں کو 12,000 روپے کی امداد دے رہے ہیں, اس میں تو وفاقی حکومت جو ہے وہ لیڈ لے رہی ہے. تمام صوبے جو ہیں اس بات سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے, وہ تب سارے جو ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وائرس کے تناظر میں بھی جو انتظامی ڈھانچے بنے تھے, جو این سی او سی تھی, جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول ارینجمنٹس تھے, جو آپریشنل ارینجمنٹس تھے, اس میں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو بالکل ہی لیول پلینگ فیلڈ دے رکھا تھا, کیونکہ کچھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ نیشنل کیریکٹر کے ہوتے ہیں, اس میں سب کو مل کے کام کرنا ہوتا ہے.
اور یہی آئی تھنک سپریم کورٹ کا بھی کہنا تھا کہ مل کے کام کرنا چاہیے, اس کا کوئی حل نکالیں, کیونکہ دیر از سرٹن ٹینشن اینڈ بیان بازی جو ہم دیکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ کتنا ہرٹ کرتی ہے जो यू नो सिंसियर एफर्ट्स हैं उनको?
देखिए जी, मैं तो अपने पोर्टफोलियो की हद तक बात कर सकती हूँ कि हमारे पोर्टफोलियो पावर्टी एलिविएशन में गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि हमने सोशल प्रोटेक्शन का काम, पॉवर्टी एलिविएशन का काम बिल्कुल ए पॉलिटिकल बेसिस पे करना है, बिल्कुल रूल बेस्ड तरीक़ेकार से करना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली करना है, तमाम प्रोविंसेस को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, और काम ऐसे ही हो रहा है. आपने देखा होगा कि सास इमरजेंसी कैश में हमने सूबों और वफाक के दरमियान जो रिलेशनशिप बनाई है, जो पार्टनरशिप बनाई है, वो आपको इस वक्त ज़मीन पे दिखाई देती है इस बात से कतअ नज़र कि किसी सूबे में किसकी हुकूमत है. प्रोग्राम्स एक ही तरह से चल रहे हैं. तो अपने मैंडेट और अपने कलमदान की लिहाज से तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी फेडरल प्रोविंशियल पार्टनरशिप जो है वो हमने रिलेशनशिप बनाई हुई है.
एहसास कैश प्रोग्राम की बात करें तो इसके हवाले से करप्शन की कुछ खबरें सामने आई हैं, और कुछ दिन पहले रावलपिंडी में मजदूरों ने इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में करप्शन के खिलाफ मुजाहरा भी किया, और आप खुद भी कह चुकी हैं कि ट्रांसपेरेंसी आपके लिए सबसे अहम है, अवलीन तरजीह रखती है. तो ये बताइए कि प्रोग्राम में शफाफियत लाने के लिए आप क्या कर रही हैं?
सबसे पहले तो प्रोग्राम में शफाफियत लाने के लिए बहुत से इकदाम हो रहे हैं, क्योंकि शफाफियत और कवायद जवाबित की पासदारी जो है वो हमारे लिए एहसास इमरजेंसी कैश में सबसे ज़्यादा अहम है. आपने देखा होगा कि 9 अप्रैल को हमने अपनी ऑपरेशंस शुरू की थी, और 3 अप्रैल को मैंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें मैंने डिटेल में तमाम प्रोसेस बयान किया था. इस प्रोसेस को फर्म अप करने से पहले तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया था, और पूरी टेक्निकल डिटेल जो थी कि किसको शामिल कर रहे हैं, किस स्कोर पे शामिल कर रहे हैं, डेटाबेसेस का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, 8171 एसएमएस स्कीम कैसी होगी, जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो 15 डेटाबेसेस को किस तरह हिट करेगी, हर डेटाबेस को हिट करने के बाद ऑटोमेटिक जवाब किस तरह जाएंगे, ये तमाम चीज़ें बड़ी तफसील से जारी की थी, नंबर एक. नंबर दो ये कि हमने इंफॉर्मेशन पोर्टल एक बनाया है जहाँ पे सूबों में कितना पैसा जा रहा है, ज़िलों में कितना पैसा जा रहा है, तहसील में कितना पैसा जा रहा है, उसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो तमाम जो हैं एक वेबसाइट पे शाया हैं. क्योंकि और ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि इस किस्म की तफसील जो है वो पब्लिक हो रही है. हर तहसील में कितने लोग हैं, उनके बैंक अकाउंट्स किस तरह क्रेडिट हो रहे हैं, वो किस तरह विड्रॉ कर रहे हैं, इस तमाम चीज़ों की तफसीलात हैं. इसके अलावा कवायद जवाबित और क्यों शफाफियत की क्योंकि बात हो रही है तो मैं आपको बताती चलूं कि जो हमारा प्रोसेस है वो बिल्कुल ही ह्यूमन इंटरफेरेंस से पाक है, वो बिल्कुल ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और सियासी मुदाखलत में इसका कोई रास्ता नहीं है. तो और ये एक वाकई एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है जो पाकिस्तान में हो रही है कि इतना बड़ा प्रोग्राम समाजी तहफ़्फ़ुज़ का, पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो इस तरह शफाफियत और कवायद जवाबित की बुनियाद पे हो रहा है. आपने बात की थी करप्शन की एलिगेशंस पे. अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम पे कोई करप्शन एलिगेशंस नहीं हैं. जहाँ भी कैश मूव करता है, चाहे वो बड़े बड़े बैंकों में भी हो, चाहे वो किसी सोशल प्रोटेक्शन पे हो, जहाँ भी कैश मूव करता है वहाँ बदउनवान अनासर बहुत ज़्यादा मुतहरक होते हैं. और हमारे भी ऑपरेशंस पे बहुत से साइबर अटैक्स हुए हैं. फेक वेबसाइट्स, फेक एसएमएसेस, फेक करेंसी, बहुत से हमले हुए हैं जिसको हमने इन ऑन अ रियल टाइम बेसिस डील किया है. हम फिर डील करते हैं उन बदउनवान एजेंट्स के साथ भी जो ऑन द ग्राउंड पैसे देते हैं. कि जब एजेंट्स लोगों को पैसे देते हैं तो ये बेचारे बहुत ही अनपढ़ मासूम लोग होते हैं. उनको अक्सर वो बताते हैं कि जी आपके 12,000 तो नहीं, 11,000 आए हैं, 200 कम आए हैं. तो उन चीज़ों के खिलाफ हम भी बहुत मुतहर्रिक हैं, हम भी उन चीज़ों को कंडेम करते हैं, उनके खिलाफ FIRs होती हैं, लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं. आज भी 300 से लोग ऊपर जेल में हैं, بہت سی ایف آئی آریں کٹ چکی ہیں, اور جب لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ بھی مظاہرے کرتے ہیں, اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں ہمیں بتائیں تاکہ ان کی سرکوبی کی جائے. مگر میں دوبارہ یہ آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل ایک رول بیسڈ آٹومیٹک پروسیس ہے جس میں ہیومن انٹرفیئرنس کی ڈسیجن میکنگ لیول پہ کوئی دیر از نو روم فار دیٹ.
ایک جو اور چیز لوگوں کو تھوڑی سی شکایت ہے وہ یہ کہ انویسٹیگیشن ٹیکس ٹو لانگ, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟
یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے اور آپ نے لوگوں کو جواب دینے سے پہلے آپ نے پوری جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے. جب ہم نے یہ پروگرام چلایا تھا اس میں کچھ لوگوں کو تو جواب اسی دن آ گیا تھا, اگر وہ گورنمنٹ سرونٹس تھے تو گورنمنٹ سرونٹ کا ڈیٹا بیس ہٹ ہوا اور ان کو اسی دن جواب آ گیا کہ جی آپ اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں. اس کے بعد پھر جو ایف بی آر کے ڈیٹا بیس کو ہٹ کیا جن کی انکم ایک لیول سے زیادہ تھی ان کو جواب آ گیا, اور پھر بتدریج اور ڈیٹا بیس سے چیکنگ ہوتی جاتی ہے. ہم نے 5 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں, ہم نے بہت سی چیزوں کو دیکھ کے ڈسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے, اور میں بار بار میڈیا پہ آ کے لوگوں کو یہی بتاتی ہوں کہ انشاءاللہ جلدی سب کو میسیجز آ جائیں گے. آج بھی ہم نے میرے خیال سے کوئی آئی وڈ سے 92% جو ہمارے میسیجز ہیں وہ آج تک اب جا چکے ہیں. ابھی بھی کوئی اراؤنڈ 8-10% جو ریکویسٹس ہیں وہ انالیسس کی کیو میں ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اب پرائم منسٹر کا پورٹل بھی کھل گیا ہے جس کے تھرو بھی اپلیکیشنز آ رہی ہیں, تو ہمیں بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کے ڈسیزن میکنگ کرنی ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں کو انسٹنٹ میسج نہیں جاتا. دیٹ از پارٹ آف دا پروسیس اینڈ پیپل مسٹ انڈرسٹینڈ وائی دیٹ از دا کیس.
وزیر اعظم اوورسیز پاکستانیوں سے کئی بار فنڈس کی اپیل کر چکے ہیں اور حسب توقع فنڈس اکٹھا نہیں ہو پا رہے, تو پھر اس صورت میں حکومت کا اگلا اقدام کیا ہوگا؟
جی, حسب توقع تو بڑی ایک ریلیٹو سی ٹرم ہے. وزیر اعظم کے کووڈ ریلیف فنڈ میں ایک بہت ہی خطیر رقم ڈونیٹ کی گئی ہے, اور وزیر اعظم نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ فار ایوری روپی دا گورنمنٹ ول کنٹریبیوٹ 4 مور. تو ہم تو بہت سیٹسفائیڈ ہیں ود دا لیول آف کنٹریبیوشنز دیٹ آر کمنگ ان.
کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, 48,000 کنفرمڈ کووڈ کیسز ہیں, 1,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. ان حالات میں مارکیٹس اور کاروباروں کو کھول دیا گیا ہے اور مارکیٹس میں عوام کا رش ہے, اس کے نتیجے میں اگر کووڈ کیسز بڑھتے ہیں, اسپائک ہوتا ہے, تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے حکومت کا کیا پلان ہے؟
جی, حکومت جو ہے اس کے انتظامی ڈھانچے ہیں, اینڈ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے, وہ آن اے ڈیلی بیسس سچویشن کو مانیٹر کرتے ہیں, ڈیٹا کو دیکھتے ہیں, اور جیسے بھی ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت پڑی ان پبلک انٹرسٹ ڈیسیجن میکنگ کی جائے گی. اس کووڈ کے اوپر اس وقت حکومت کی پوری نظر ہے اور ہر طرح سے نظر ہے. ہم نے انفیکشن کو بھی بڑھنے سے روکنا ہے, اور ساتھ ساتھ ان 160 ملین یعنی کہ 16 کروڑ لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے جو بالکل فاقوں پہ آ جائیں گے اگر ہم نے انکریمنٹلی کاروبار کو کھولا نہیں. اور یہ خالی پاکستان میں یہ چیز نہیں ہو رہی, یہ تمام دنیا میں ہی کئی یہی چیلنج ہے, اور تمام دنیا بھی بڑھتے ہوئے کیسز کے ساتھ ساتھ لائیولی ہوڈ کے بھی راستے کھول رہی ہے. ہاں, حکومت کو یہ معلوم ہے اور ہمیں پوری طرح اس بات پہ توجہ مرکوز ہے تمام اداروں کی کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو پوری طرح سے مد نظر رکھنا ہوتا ہے, اور سماجی فاصلوں کو رکھنے کے لیے جو بھی کوششیں ضروری تھی وہ کی جا رہی ہیں.
لیکن گراؤنڈ ریالٹی اگر ہم دیکھیں تو عوام جو ہے وہ سماجی فاصلے کے قواعد جو ہے وہ مینٹین نہیں کر رہی, تو اس کی ذمہ داری عوام پر ڈال دینا Do you think it's a realistic expectation? आपको लगता है कि क्या आवाम इतनी compliant है?
देखें जी, awareness raising हमेशा एक challenge होता है. Government constantly communicate कर रही है लोगों में. Government का जो communication engine COVID के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वो मेरे नहीं ख्याल के आज तक किसी भी situation के लिए इस्तेमाल हुआ है. हर तरह से आवाम को आगाही दिलाई जा रही है. हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें. और आपने देखा होगा कि जब से ये लॉकडाउन ईज हुआ है और जहाँ पे बिल्कुल ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, वहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा रहा है. उन दुकानों को उन मार्केटों को दोबारा से बंद किया जा रहा है. तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है. ऑन अ डेली बेसिस चीज़ों को देखा जाता है एंड ऑन अ डेली बेसिस हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि क्या करना है.
पाकिस्तान में गुर्बत एक ग्राउंड रियलिटी है, गुर्बत ना बढ़े, इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
देखिए जी, एहसास एक मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम है. पिछली मार्च से हम एक स्ट्रेटजी के तहत बहुत से इकदाम उठा चुके हैं और बहुत से इकदाम पाइपलाइन में भी हैं. आपने सुना होगा एहसास किफालत प्रोग्राम, एहसास आमदन प्रोग्राम, एहसास बिला सूद कर्जे, एहसास स्कॉलरशिप, एहसास लंगर. और एहसास स्ट्रेटजी में 130 पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं जो कि गरीब लोगों की फलाह बहबूद और माशरे में पिसे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं. मगर कोविड 19 ने हमारी तमाम जो प्लानिंग, जो एस्टिमेशंस थी, उनको कोविड 19 अब हमें फोर्स कर रही है कि हम उनको रीथिंक करें. अगर पहले 24% इनकम पुअर थे, 38% मल्टी डायमेंशनल पुअर थे, तो कोविड के बाद ये नंबर बहुत कहीं ज़्यादा हो जाएगा. फिलहाल हम इमरजेंसी कैश पे फोकस्ड हैं. जिन लोगों के रोज़गार चले गए हैं, जिन लोगों के घर में फाकों पे लोग आ गए हैं, फिलहाल हुकूमत मुतहरक है कि उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाएँ ताकि वो अपने घर में राशन डाल सकें. जैसे ही ये थोड़ी सी सिचुएशन स्टेबलाइज होगी और हम इमरजेंसी कैश देने से फारिग होंगे, तो फौरन हम अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करेंगे, अपने सर्वेज दोबारा से करेंगे कि अब हम क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कि पॉपुलेशन के कितने फीसद आबादी जो है अब गुर्बत का शिकार है, कितने फीसद आबादी वल्नरेबल है, और हमें एक नई हिकमत अमली बनाने में इस तरह से मदद मिलेगी.
डॉक्टर सानिया नश्तर, आपसे वो ये कि आपने 2015 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें आपने कहा था कि दुनिया किसी पेंडेमिक से निपटने के लिए तैयार नहीं है. 2017 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डीजी कैंडिडेट की हैसियत में आपने ये बात फिर दोहराई. तो ये बताइए कि पाकिस्तान आपकी इस दूरअंदेशी से कितना मुस्तफीद हो सका, और ये कि पाकिस्तान किसी पेंडेमिक रिस्पॉन्स के लिए कितना प्रिपेयर्ड या अनप्रिपेयर्ड था?
देखिए जी, दुनिया का कोई मुल्क भी पेंडेमिक रिस्पांस के लिए तैयार नहीं था. ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है. जिस स्केल की प्रॉब्लम सामने आ गई है, दुनिया का कोई मुल्क भी इसके लिए तैयार नहीं था. क्योंकि मेरा ताल्लुक पब्लिक हेल्थ से है, मैं डीजी कैंडिडेट भी थी. इन चीज़ों का मुतालिया करना, उसके बारे में एक आलमी सतह की हिकमत अमली बनाना मेरे कैंडिडेचर का एक बड़ा ही अहम हिस्सा था. इसलिए इस पे मेरी बहुत तवज्जो मरकूज़ रही. और जब मैं कैंडिडेट थी और मैं तकरीबन कोई 190 से ज़्यादा मुल्कों के हेल्थ मिनिस्टर्स से मिली, फॉरेन मिनिस्टर्स से मिली, कुछ हेड्स ऑफ स्टेट से मिली, सब एक प्रोस्पेक्टिव डीजी कैंडिडेट से यही सवाल करते थे कि कल अगर पैंडेमिक आ गया तो आप एज डीजी कैंडिडेट क्या फैसले करेंगी. और हर मीटिंग में मुझे यही लगता था कि वो डीजी कैंडिडेट से तो ये बात कर रहे हैं, मगर वो ये तैयारी अपने मुल्क में करने के लिए शायद इतने मुतहरक नहीं हैं. और अफसोस से कहना पड़ता है कि तारीख ने हमें ये दिखा दिया कि ये आफत हमारे सामने आई और आज हम सब इसका शिकार हैं. तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ. कैबिनेट में मेरा पोर्टफोलियो पावर्टी एलिविएशन और सोशल प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, हमारे वजीर आजम की प्रायोरिटी है. और आई एम वेरी हम्बल्ड कि मुझे ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी का पोर्टफोलियो दिया गया. कैबिनेट लेवल डिस्कशंस में मैं ज़रूर शामिल होती हूँ. मेरा व्यू पॉइंट जो है वो हेल्थ टीम एक्टिवली सीक करती है. मगर पेंडेमिक रिस्पांस की रिस्पांसिबिलिटी पाकिस्तान में मेरे पास नहीं है, वो हेल्थ टीम के पास है। मगर हम बहुत क्लोजली काम करते हैं और पाकिस्तान हर तरह से इस आफत के मुकाबला करने की कोई कसर हमारी हुकूमत ने नहीं छोड़ी। मैं ये आलमी दुनिया को ये अश्योरेंस दिला सकती हूँ कि हर तरह की जो रिस्पांस है वो हम अपने मीगर रिसोर्सेज के तनाजुर में भी कर रहे हैं।
आपके ख्याल में ये कब तक चलेगा और आपने कब तक की प्लानिंग की हुई है?
पैंडेमिक्स बहुत प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं जी, मगर जो भी आउटब्रेक होती है हमें दुनिया की हिस्ट्री से पता है कि आउटब्रेक जो है वो पीक करती है और फिर वो नीचे भी चली जाती है। जब वो नीचे चली जाती है तो इसका ये नहीं मतलब कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। एक पॉपकॉर्न इफेक्ट बहुत सी बीमारियों का होता है। इस वक्त ये कहना कि ये कब तक नीचे चली जाएगी, इसका सेकेंड वेव कितने आएगा या नहीं, अगर आएगा तो कितने जल्दी आएगा, ये इसके छोटे छोटे आउटब्रेक्स किस तरह से होंगे, क्या ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, दुनिया की डिफरेंट पॉपुलेशंस कैसे बिहेव कर रही हैं, इस बारे में कोई हतमी चीज कहना बहुत मुश्किल है।
Well, thank you so much for your time today.
Thank you.
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। पेशे खिदमत है PIA का जहाज PK-8304 के गिर के तबाह होने के बारे में माहिरीन से गुफ्तगु। जैसा कि आपके इल्म में है, जुम्मे को PIA का जहाज लाहौर से कराची रवाना हुआ था, जब कराची हवाई अड्डे के करीब वो एक बस्ती में गिरकर तबाह हुआ और जिसमें दो के सिवा तमाम पैसेंजर्स हलाक हो गए। इस सिलसिले में ख्याल किया जाता है कि फ्रांस से आने वाली तहकीकाती टीम जहाज का ब्लैक बॉक्स अपने साथ वापस ले जाएगी ताकि इस हादसे के असबाब पर रोशनी डाल सके। इस वक्त हम प्रोग्राम में जहाज़ों की सलामती की तहकीक करने वाले विंग कमांडर नसीम अहमद से शुरू करेंगे। उनके साथ होंगे एक निजी टीवी के लिए सिविल एविएशन के रिपोर्टर तारिक अबुल हसन। तो नसीम साहब, सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये PIA का जहाज़ जो क्रैश कर गया, इसमें अखबारात में खबरें आ रही हैं कि ये पायलट की गलती थी, ज़्यादातर तो यही कहा जा रहा है बनिस्पत ये कि तकनीकी खराबी पर जोर दिया जाए, तो इब्तदाई मालूमात से क्या पता चला है?
देखें, जो जुम्मे के दिन जब ये हादसा हुआ था और रात गए तक जो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ लोगों से मिल रही थी, तो उससे ये पता चल रहा था कि जहाज जब लैंड करने आया है तो उसके लैंडिंग गियर्स नहीं खुले थे, और ये इंफॉर्मेशन सबके पास थी, यानी कॉकपिट में भी इंफॉर्मेशन थी और ग्राउंड पे जो इमरजेंसी एजेंसीज होती हैं उनके पास भी थी। तो एक कसम से तासर मिल रहा था कि बेली लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे और इसको गो राउंड दिया। वो जहाज बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन द इंजन, पावर की कमी की वजह से रनवे पहुंच ही नहीं सका। लेकिन फिर रात गए जो कुछ मालूमात मिली, जिसमें खास तौर पे मुसाफिर का बयान था, तो फिर ये पता चल गया था कि ये जहाज जब फर्स्ट टाइम लैंड किया है तो इसके लैंडिंग गियर्स खुले हुए नहीं थे और लैंडिंग के दौरान इंजन को काफी भारी नुकसान पहुंचा।
अच्छा, हमारे साथ इस वक्त तारिक अबुल हसन हैं, ये सिविल एविएशन कवर करते हैं। तारिक, आप बताइए कि जब पायलट लैंड नहीं कर पाया तो क्यों कर उन्होंने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटीज है उनसे रابطہ नहीं किया, क्योंकि जो इत्तलात हमारे पास हैं वो ये कि बावजूद इसके कि वो लैंडिंग गियर्स खुल नहीं रहे थे, लेकिन कोई इस सिलसिले में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। आपकी क्या इत्तलात है?
جو آفیشیل رپورٹ ہے ٹریفک کنٹرولر کی جو اس نے ابتدائی رپورٹ دی ہے اس کے اندر بھی وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ جہاز کا لیول جو ہے وہ کہیں بھی مینٹین نہیں ہوا ہے صحیح طریقے سے, کہ جب آخری 10 ناٹیکل مائل کے اوپر جہاز کی بلندی جو ہے وہ کوئی 7,000 فٹ پہ تھی جبکہ اس کو 3,000 فٹ کے اوپر آنا چاہیے تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف جس طرح یہ آگے بڑھتا گیا ہے اس کی لیول جو ہے وہ لینڈنگ کی پوزیشن میں آنے کے وقت تک جو ہے وہ زیادہ رہی ہے. تو جب اس طرح کی پوزیشن تھی اور کنٹرولر کو پتا تھا کہ جو ہے وہ جہاز اوپر ہے, مطلب جو اب فائنل اس کے اوپر آیا ہے تو 4 نوٹیکل مائل پر جہاز کی جو ہائٹ تھی وہ 1500 فٹ کی بلندی پر تھا اور یہ جو ہے وہ خاصی زیادہ تھی اس کے لحاظ سے, تو اس کو اسی وقت ہی روک دینا چاہیے تھا. حالانکہ اس نے اس وقت روکا ہے, کنٹرولر نے اسے کہا ہے کہ جو ہے وہ آپ اس کو لینڈنگ کو روکیں اور 180 ڈگری کے اوپر بائیں جانب مڑ کے جو ہے وہ دوبارہ اپروچ بنائیں, لیکن جو ہے وہ پائلٹ نے اس وقت بھی ان کو ریفیوز کیا, اسے کہا کہ میں اس کو مینیج کر لوں گا اور وہاں پر جو ہے وہ خاموش ہو گیا ہے ٹریفک کنٹرولر اور اس نے لینڈنگ کی کلیئرنس دے دی. اور پھر اس کے بعد جیسا نسیم صاحب نے آگے بتایا کہ وہ نہیں ہو سکا, پراپر جگہ کے اوپر جو ہے وہ لینڈ نہیں ہوا, ویل نہیں کھلے ہوئے تھے, یہ سب چیزیں ہوئیں. لیکن اس سے پہلے اگر صحیح ڈیسیشن لیتا, اپنی جو اس کی پاورز ہیں ایئر ٹریفک کنٹرولر کی, اس کو صحیح ایکسرسائز کرتا اور روک دیتا کہ نہیں آپ اس پوزیشن کے اوپر جہاز نہیں لینڈ کر سکتے اور دوبارہ سے اپنی پوزیشن ٹھیک کریں. میری جو پائلٹس دیگر سینئر پائلٹ سے بات ہوئی, ان کو یہ کہنا تھا اگر ہم دبئی ایئرپورٹ پہ ہوتے, ہم ہیترو ایئرپورٹ پہ ہوتے تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ یہ اقدام نہیں کرتے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے روکنے کے باوجود ہم اپنی منمانی کرتے.
نسیم صاحب اس کے بارے میں آپ ظاہر بہتر بتا سکتے ہیں.
ہاں ابوالحسن صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کی انفارمیشن ہوگی, بٹ دیکھیں ایئر ٹریفک کنٹرولرز جو ہوتے ہیں وہ بہت یعنی سمجھیں کہ 95% آف دی ٹائم دے آر ان دی ایڈوائزری پوزیشنز وین لینڈنگ از پرمیٹڈ. جب ایک دفعہ لینڈنگ کی پرمیشن مل جائے پائلٹ کو اس کے بعد ATC نہ زیادہ اپنے ان پٹس دیتا ہے نہ غیر ضروری طور پہ بولتا ہے, کیونکہ اس سے پائلٹس کی کسی قسم کی ڈسٹربینس کا بھی خوف رہتا ہے. تو ماضی میں جو بڑے بڑے ایسے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں تو جو پورے رولس ریگولیشنس ہیں وہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز وین پائلٹ سیکس اینی ایڈوائس تو وہ بیچ میں آتے ہیں. جہاں تک یہ جو 1500 فیٹ کی ہائٹ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جتنی بھی ہائٹس ہیں یہ ساری اٹس اے میٹر آف انٹرپریٹیشن اور ریکارڈس پہ آ جائیں گی, یہ ود ان لمٹس ہی ہوں گی. ان اپنے وہ جو ریٹ آف ڈسینٹ ہیں وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں پائلٹس ایئر ڈائریکشن کے مطابق. بٹ جو سب سے انہونی بات ہے جس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ پائلٹس کو کیا یہ پتا تھا کہ ان کے لینڈنگ گیئرس نہیں کھلے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو لینڈ کر رہے تھے نارمل, کیونکہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تھا کہ ہمارے لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہے ہیں. دے لینڈڈ ود لینڈنگ گیئرس اپ, تو ان کی جو وارننگس تھیں کاکپٹ کے اندر, اور ایک نہیں دو تین قسم کی وارننگس ہوتی ہیں, ان وارننگس کا انہوں نے کیا کیا, کوئی اور وارننگس تھیں, انہوں نے کسی کو بند کیا, سپریس بھی کر لیتے ہیں اور ایمرجنسیز اناؤنس ہو رہی تھیں, یہ ساری چیزیں CVR اور DFDR سے بالکل پتہ چل جائیں گی. لیکن بظاہر لینڈنگ گیئر بند ہوں, انجن میں کوئی ایک آدھ مسئلہ ہو, ایمرجنسی تو ہے یہ, بٹ اٹ از ٹو بی اناؤنسڈ اینڈ پائلٹس کین ہینڈل اٹ کوائٹ سیفلی, بالکل سیفلی ہینڈل کر سکتے ہیں.
یہ بتائیے نسیم صاحب کہ جو کہہ رہے ہیں کہ انجنز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا پہلے ایک اور پھر دوسرا, کیا یہ ممکن ہے کہ کیونکہ ہم بھی سن رہے ہیں کہ یہ ایجنگ ایئر کرافٹس ہیں, ایسا ہو سکتا تھا؟
نہیں, یہ جو بھی آفٹر ایوری ایکسیڈنٹ جو اچھے خاصے ذمہ دار لوگ بھی بعض میں جن کا تعلق ایویشن سے بھی ہوتا ہے اور وہ یہ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جہاز زیادہ پرانا نہیں ہے اس کی ایج یہ ہے, تو وہ اس چیز سے میرا خیال بھول جاتے ہیں کہ ایئر کرافٹ کا تعلق ہوتا ہے کہ اس کی ایئر ورتھنیس تمام انسپیکشنز ہوئی ہوئی ہیں, اسے کلیئر کیا گیا ہے. ایج کے لحاظ سے تعلق نہیں ہوتا کہ جو جہاز 20 سال پرانا ہے یا 26 سال پرانا ہے تو اس کی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ اس کے حادثات ہو جائیں گے. یہ جو ٹرپ ایئر بس ہے جس جہاز کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے دو انجنس ہیں, اس بات کا چانس بہت ہی کم ہوتا ہے کہ دونوں انجن ایک وقت پہ خراب ہو جائیں. فرض کریں کہ دونوں انجن سے ایک وقت میں خراب ہو جاتے ہیں, جب بھی ڈپینڈنگ آن دی ہائٹ نیئرسٹ ایئرپورٹ پہ گلائڈ کیا جا سکتا ہے سمندر نزدیک ہو تو وہ زیادہ سیف ہوتا ہے, بٹ اس پرٹیکولر واقعے میں جو انجنس کو ڈیمیج ملا ہے جو شبہات ہو رہے ہیں وہ تو اب آیا ہو گیا کہ جب انہوں نے پہلی نارمل لینڈنگ کی ہے اس وقت انہوں نے ڈیمیج کیا, کیونکہ جب لینڈنگ گیئر اپ ہوتے ہیں تو اس کے انجنس کافی نیچے ہوتے ہیں تو انجنس زمین سے ٹکرا گئے. اگر ان کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بیلی لینڈنگ اناؤنسمنٹ کرتے تو پھر بیلی لینڈنگ کی جو ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے پھر پائلٹس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اس جہاز میں انجنس کی کیا پوزیشن ہے, ہم نے کس ایٹیٹیوڈ سے لینڈ کرنا ہے, کیسے لینڈ کرنا ہے تاکہ انجنس کو منیمم فرکشن ملے گراؤنڈ سے. یہاں چونکہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دے یہ نہیں پتا تھا کہ لینڈنگ گیئرس نہیں ہمارے نکلے, دے مائٹ بی تھنکنگ لینڈنگ گیئر نکل چکے ہیں. جو وارننگ کے سگنلز جو ساؤنڈ وارننگز آتی ہیں وہ انہوں نے مس کی یا ان کو سپریس کیا, یہ اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا.
طارق آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جس طرح سے اب بلیک باکس جب ریکور کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا تھا, اس وقت اس کو جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں وہ کون ہیں اور کیا توقعات ہیں کہ کب تک معلوم ہوگا کہ اصل میں کیا ہوا تھا؟
اس میں یہ کہ ایئر بس کی ٹیم میں جو تو تقریباً کوئی 16 گھنٹے وہ یہاں پر گزاریں گے اور اس دوران جو بھی ان کے ٹیکنیکل معاملات ہوں گے ٹیم کے ساتھ وہ کریں گے. باقی جو اس کا باکس ہے اور کاکپٹ وائس ریکارڈر وغیرہ ہے یہ تو پھر بعد میں جو پاکستانی حکام ہیں اور ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے جو صدر ہیں یہ پھر اپنی تحویل میں لے کر غالباً تلوس میں ہی لے جائیں گے, وہیں پر یہ ڈیکوڈ ہوں گی چیزیں. تو یہ تقریباً کوئی ابتدائی رپورٹ آنے میں منیمم 3 مہینے تو لگی جاتے ہیں. چیز میں تھوڑا سا اور پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جو میں نے رپورٹ دیکھی ہے دو چیزیں تو مجھے کنفرم ہوئی, بہت اہم سورس نے وہ ویڈیو خود دیکھی ہے لینڈنگ کی, ویڈیو دیکھ کر انہوں نے تصدیق کی ہے کہ لینڈنگ گیئر کھلے ہی نہیں, اور یہ ایک بہت عجیب چیز ہے کہ کس طرح جو ہے لینڈنگ گیئر کھلے نہیں اور لینڈنگ کے لیے تیار ہو گئے اور انڈیکیشنز نہیں آئیں, یہ اب ساری تحقیقات میں بات سامنے آئے گی. لیکن دوسری ایک اور اہم چیز یہ کہ کنٹرول ٹاور کے اوپر جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہوتا ہے جو کہ اپنی آنکھوں سے جہاز دیکھ رہا ہوتا ہے اس نے جو ہے وہ اس لینڈنگ کو ڈیل نہیں کیا ہے. جس وقت یہ ٹکرایا تھا انجنس ٹکرائے تھے اس بات کے کوئی ہمیں شواہد نہیں ملے اور نہ رپورٹ میں یہ درج ہے کہیں کہ کنٹرول ٹاور میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر نے یہ بتایا ہو سینئرز کو اور اپروچ میں جو ایئر ٹریفک کنٹرولر اسے کہ جہاز نے جو ہے وہ ہٹ کیا انجنس نے رن وے کو ہٹ کیا, یہ چیز ہمیں کہیں جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ملی, یہ چیزیں بعد میں ویڈیو وغیرہ سے پتہ چلی ہیں.
نسیم صاحب یہ بتائیے کہ ایئر کرافٹ غالباً قطر سے آیا تھا, کیا اتنا وقت تھا کہ اس کا ٹھیک سے چیک اپ ہوا ہو سکے یا آپ کے خیال میں کوئی جلد بازی میں جو ہے وہ جہاز لاہور سے کراچی لے جایا گیا؟
لینڈنگ گیئرز جو ہیں ان کی تو ڈفرینٹ بلکہ تمام سسٹمز کی انسپیکشنز ہوتی ہیں اے بی سی ڈی, یعنی مسلسل ان کا ڈپارٹمنٹ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے ان کی پرفارمنس, ڈیفیکٹ اینڈ انالیسز ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم یہاں نہیں لے سکتے. بٹ پائلٹس نے جب لینڈنگ کی ہے ان کو یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ لینڈنگ گیئر نہیں نکلے ہیں. اگر لینڈنگ گیئر نہیں نکل رہے ہوتے تو پھر تو بہت ہی سمپل سسٹم ہوتا نا کہ وہ ایک اناؤنس کرتے اٹس این ایمرجنسی, ٹھیک ہے, اینڈ دے ہیو انف فیول, دے ہیو انف فیول, پھر پورا ایئرپورٹ ایز اے ہول اور ساری ایمرجنسی سروسز جو ہیں وہ سب تیاری کر لیتی ہیں ایک قسم کی بیلی لینڈنگ کی, اور پائلٹس بھی مینٹلی بیلی لینڈنگ کرتے تاکہ منیمم ڈیمیج ٹو دی ایئر کرافٹ اسٹرکچر ہو. یہاں چونکہ ایسا نہیں ہوا اور یہ جو میرے ساتھی ابو الحسن صاحب تھے انہوں نے بھی ایک رپورٹ کل کسی وقت پیش کی تھی جس میں انجنس کے لگنے کی چیزیں رن وے کی انہوں نے دکھائی تھیں, آئی ڈونٹ نو وہاں جا کے دکھائی تھیں یا سیمولیٹر سے لی تھیں کیونکہ ہم دونوں بزی رہے تو گڈ. ہاں اگر یہ ایکچوئل تھی تو پھر تو دیکھیں بہت اچھا, ہمیں مطلب میں تو تقریباً 40 میجر انویسٹیگیشن کا انچارج رہ چکا ہوں, 5 مختلف ممالک میں جا کے اسی اے ٹی سی ٹریفک کنٹرولر کی ایک انویسٹیگیشن تہران میں ہوئی تھی جس میں یہی تھا کہ پائلٹس نے کہا تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ اینی ہیلپ اینڈ دین اٹ لینڈڈ اینڈ 130 پیپل ڈائیڈ, یہ 2003 کی بات ہے. اور اس پہ پھر ان کی عدالتوں نے ان کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو بلیم کر دیا تھا, تو وہ عدالت میں چلے گئے تھے. پھر آئی وینٹ ایز این ایکسپرٹ اوپینین اینڈ دین وی ایکسپلین ٹو دیئر جوڈیشری سسٹم آفٹر لکنگ ان ٹو آل دی ایویڈینس وٹنسز. ہم نے کہا یہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی کوئی غلطی نہیں, کیونکہ جو سول ایویشن کے اکاؤ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کا نام 444 ہے. تو آفٹر میں نے کہا کہ ونس لینڈنگ پرمیشن از گرانٹیڈ ٹو دی پائلٹس اینڈ دی پائلٹ سیز کہ یس وی آر وی ہیو سین دی فیلڈ اٹس ان سائٹ, یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر ایئر ٹریفک کنٹرولرز صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں.
طارق ابوالحسن, آپ یہ بتائیے, آج کل کرونا وائرس کا دور ہے اور اس کی وجہ سے کم پیسنجرز تھے پی آئی اے کی فلائٹ میں, یہ بتائیے کہ پیسنجرز نے دانستہ طور پہ کم بکنگ کی یا کیا اب پی آئی اے اسی طرح سے کم لوگوں کو پرواز کے دوران لے جاتا ہے؟
جی, یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اجازت دی ہے کورونا کے ایرا کے اندر فلائٹس کے اندر, وہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ تقریباً 50% کیپیسٹی کے ساتھ آپریٹ کریں گے جہاز. تو یہ اب ایئر لائنس جو ہیں وہ اسی کو فالو کر رہی ہیں. اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز ہی بتاؤں کہ جو پائلٹ کپتان سجاد گل جو آپریٹ کر رہے تھے اس فلائٹ کو, یہ مسلسل 6 دن سے مسلسل اپنی ڈیوٹی پر تھے یہ, اور اس دوران جو ہے وہ انہوں نے تقریباً اسی روٹ کے اوپر فلائی کیا ہے. تو اس وقت جو یہ کرونا کی وجہ سے جو شیڈیولنگ ہوئی ہے اس میں ایک دن گیپ کے ساتھ جو ہے وہ کرو کام کر رہا ہے کہ ایک دن فلائٹ کرتے ہیں ایک دن ریسٹ کرتے ہیں اور پھر جو کرتے ہیں, اسی طرح سے سب کا روسٹر بنا ہوا ہے. لیکن ان کا جو ہے روسٹر اس لیے عجیب و غریب ہمیں لگ رہا ہے, انہوں نے پچھلے 6 دن مطلب 6ٹا دن جو ہے جس دن یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ مسلسل ڈیوٹی کر رہے تھے اور کسی دن انہوں نے ریسٹ نہیں کیا ہے. تو اس وقت جو پی آئی اے کا ایک مجموعی ماحول بنا ہوا ہے وہ بھی ایک تھوڑا سا ایک جبر کا سا ماحول ہے. وہاں پر ایک لگایا لازمی سروسز ایکٹ کا نفاذ کیا گیا ہے جس کے اندر جو ایئر لائنس کی مختلف ایسوسیشنس ہیں اور سی بی ایز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے ایگریمنٹس ختم کر دیے گئے ہیں. ان کی جو مختلف جمہوری حقوق اور ایسوسیشن کی حیثیت سے جو حاصل ہیں ان سب کے اوپر بین کیا ہوا ہے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایئر لائن ایک مختلف انداز میں ان دنوں کام کر رہی ہے.
نسیم صاحب, یہ بتائیے کہ جس طرح سے ملیر کے گھروں پر یہ جا کر ٹکرایا پی آئی اے کا جہاز, یہ اس طرح کی سویلین آبادیوں کا ہوائی اڈے کے قریب ہونا یہ کتنا خطرناک ہے؟
دیکھیں, جہاں تک ہائٹ کا تعلق ہے تو سی اے پوری طرح کنٹرول کر رہی ہے, اور ان مکانوں کی جو ہائٹس تھیں وہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے سول ایویشن اتھارٹی کے رولس کو بائی پاس کیا ہو. اب اگر ایک ایئر کرافٹ اپنی پاور ہی برقرار نہ رکھ سکا ہو, وہ گر گیا ہو, کافی دفعہ میں نے بھی مطلب لینڈنگ کی ہے, ٹیک آف بھی دیکھے ہیں, اور تو میں اس چیز پہ آئی ڈونٹ فائنڈ, اور نہ کوئی برڈس تھے, ویسے بھی بات ہوئی تھی. لیکن جو کام کی بات طارق ابوالحسن نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے کہ ٹھیک ہے دونوں پائلٹ سے ایز اے ٹیم بظاہر لگتا ہے کہ اتنی بڑی جس کو ایک کئی ہزار گھنٹے اڑانے والے پائلٹ نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے چھوٹی سی, اس نے بھی کہا ہے کہ آئی کین ناٹ ایکسپریس کیا غلطی کی گئی ہے. تو اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ طارق ابوالحسن نے بڑے صحیح کہا ہے کہ کیا ایئر کرو پائلٹس جو ہیں وہ ایز اے ہول ڈسٹربڈ ہیں, انڈر پریشر ہیں, مورال ان کا ڈاؤن ہے. آئی مین چونکہ ہم نے جو آج کل کی بلکہ اب تو 20-25 سال ہو گئے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فار آئیڈینٹیفائنگ ویکنیسز, وی ہیو ٹو فائنڈ ریزنس آؤٹ سائڈ دی کاکپٹ. اور اس میں جب آؤٹ سائڈ دی کاکپٹ کی بات کریں گے تو ان کے جن انوائرمنٹس میں یہ پائلٹس کام کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہیں, کیونکہ اگر دیکھیں یہی غلطیاں بھوجا میں بھی ہوئی تھیں, یہی غلطیاں ایئر بلو میں بھی ہوئی تھیں. تو ہم نے 5-6 انویسٹیگیشنز اگر ہم پچھلی اٹھا لیں تو سب میں آپ کو ایئر کرو ہی کی غلطیاں ملیں گی. کوئی مجھے بھی 20 سال تو ہو گئے تھے اور آج تک کوئی ایکسیڈنٹ ہم یہ نہیں بتا سکتے, کوئی میجر ایکسیڈنٹ جس میں ٹیکنیکل ریزنز از دی مین کاز. یہ تو ایک اسٹیٹسٹکس کا حصہ ہے نا, سب میں پائلٹس ہی کی مس ہینڈلنگ کہہ لیں, ایرر آف ججمنٹ کہہ لیں, اور لاپرواہی کہہ لیں, اسی قسم کے لفظ آئے ہوئے ہیں تمام انکوائریز کے اندر. تو وائے پائلٹس کو تو دیکھیں مانیٹر کیا جاتا ہے, سول ایویشن کا کام ہے کہ پائلٹس کی مینٹل فزیکل ہیلتھ ٹریننگ اسٹینڈرڈس, ایئر کرافٹ کے اوپر ان کی کرنسی. تو ان سب کے باوجود اگر ایک دو پائلٹ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت, انکوائری فائنلائز کرے گی ابھی ہم سپوز کر لیتے ہیں, اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ بالکل یہی نکلے گا جو میں نے آپ سے کہا ہے.
بالکل وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور طارق ابو الحسن آپ بتائیے, ایک معجزہ سمجھا جائے کہ دو لوگ جو ہیں اس پی آئی کے جہاز سے زندہ بچ نکلے, کچھ پتہ چلا کہ یہ کیسے ہوا؟
جو جہاں مسعود صاحب جو اس حادثے میں بچے, جو پنجاب بینک کے صدر ہیں, وہ ضرور آگے بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ ونڈو سائڈ پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے, ونڈو سائڈ کے اوپر ایک فیڈرل سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد بیچ والی سیٹ خالی تھی اور وہ کارنر والی سیٹ تھی, یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ ایئر کرافٹ کا بالکل مڈ تھا. اور جس وقت جہاز کو جھٹکے لگے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جو اسٹیورڈ کھڑے ہوئے تھے وہ آگے درمیان والی سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے, اور وہ دونوں اس واقعے کے اندر شہید ہو گئے, اور جو بالکل مڈ میں بیٹھ تیارے کے مڈ میں تھے وہ جو ہے وہ بچ گئے, اور بالکل اس طرح باہر نکلے جہاز سے کہ جس طرح کسی نے ان کو جہاز سے اٹھا کے اور باہر ڈال دیا. اسی طرح جو ایک اور سروائیور زبیر, وہ تو اپنی سیٹ کے اوپر ہی بیٹھے رہ گئے, اور واقعے کے بعد پھر انہوں نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی ہے, اور اس طرح بتایا کہ انہیں جہاں روشنی دیکھی وہاں پر وہ نکلے ہیں, اور تقریباً 10 فٹ نیچے جو ہے وہ انہوں نے چھلانگ لگائی, اور وہ باہر اسٹریٹ کے اندر پڑے ہوئے تھے, وہ کسی کی چھپ کے پاس وغیرہ نہیں تھے, وہ ایک اسٹریٹ کے اوپر کودے اور وہاں گلی کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ. تو یہ بس اللہ تعالیٰ نے کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, جب نے دیکھا کہ کس طرح جن کی زندگیاں تھیں وہ کس طرح بچے ہیں, اور یعنی وہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ کے اوپر گھروں پہ گرے ہیں, درجن بھر سے زیادہ گھر ڈسٹرب ہوئے ہیں لیکن گراؤنڈ کے اوپر کوئی موت نہیں ہوئی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے.
بہت شکریہ, کیونکہ یہاں ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ فلائٹ انویسٹیگیٹر ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد اور سول ایویشن کے رپورٹر طارق ابو الحسن کو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں مدثرہ منظر. 6 مئی کی صبح امریکی دارالحکومت میں وائٹ ہاؤس کے سامنے سرخ اینٹوں کی راہداری پر سفید رنگ کے جوتوں کے درجنوں جوڑے ترتیب سے رکھے تھے جو دور تک نظر آ رہے تھے. جوتوں کے یہ 80 جوڑے ان نرسوں نے اپنے ساتھیوں کی یاد میں رکھے تھے جو وائٹ ہاؤس کے سامنے اپنے ان ساتھیوں کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئی تھیں جنہوں نے کرونا وائرس کی وبا میں خدمات انجام دیتے ہوئے اسی وبا کے ہاتھوں جان کی بازی ہار دی. امریکہ میں 6 مئی کو نرسوں کا قومی دن منایا گیا. یہ دن نرسوں کے ہفتے کا آغاز بھی تھا, اور 12 مئی اس ہفتے کا آخری دن فلورنس نائٹنگیل کا جنم دن بھی. وہ انگلش نرس جنہوں نے نرسنگ کے پیشے کی بنیاد رکھی اور جو رات کو اپنے راؤنڈ کی وجہ سے لیڈی ود دا لیمپ بھی مشہور ہوئیں. اس موقع پر اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ نرسنگ صرف ایک پیشہ ہی نہیں بلکہ یہ اس فرض کی ادائیگی ہے جو دوسروں کی بے لوس خدمت سے متعلق ہے, خاص طور پر اس وقت جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو. کرونا وائرس کی وبا کے دوران دنیا بھر میں نرسنگ کے پیشے کی اہمیت جس طرح محسوس کی گئی شاید اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی, اور یقیناً اس وقت جب پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے, ہسپتالوں میں نرسیں ایک سہارا بن گئی ہیں اور کووڈ 19 کے مریضوں کی ایسے میں دیکھ بھال کر رہی ہیں جب ان کے اہل خانہ ان کے قریب نہیں جا سکتے. کرونا وائرس جس شدت سے پھیلا ہے اس میں 1000 احتیاط کے باوجود مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں کے لیے خود کو اس وائرس سے بچانا مشکل ہو گیا, اور بعض صورتوں میں ان کی جان بھی چلی گئی. وبا کی شدت کے دنوں میں امریکہ بھر میں اور خاص طور پر نیو یارک میں نرسوں اور دیگر طبی عملے کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ان کے پاس پی پی ای یا ذاتی حفاظت کا سامان, خاص طور پر N95 ماسک کافی نہیں ہے, اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس وائرس نے ہسپتالوں میں ڈیوٹی پر موجود عملے کو بھی متاثر کیا. اپنے ہی ساتھیوں کو اس وبا کا شکار ہوتے دیکھنا بڑی تکلیف دہ بات تھی اور یہی دکھ بیان کرنے کے لیے نرسوں کا یہ گروپ وائٹ ہاؤس پہنچا تھا۔ خبرساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران نیو آرلینز کی ایک نرس اور امریکن ایسوسی ایشن آف نرس پریکٹیشنرز کی صدر صوفیہ تھامس نے کہا کہ پی پی ای کی کمی رہی، پھر بھی نرسوں نے گزارا کیا اور وہ کیا جو ہمارا فرض تھا۔ اس پر صدر ٹرمپ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سامان کی کمی بعض لوگوں کے لیے نہیں بھی تھی۔ کرونا وائرس نے سب سے زیادہ ان معمر لوگوں کو متاثر کیا جو نرسنگ ہومز میں رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کی دیکھ بھال پر معمور نرسیں بھی اس وائرس کی زد میں دوسرے طبی عملے کی نسبت زیادہ آئیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی